الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال الله تعالى في مقام اخر ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے جمعے کو ہمارے یہاں مکارم الاخلاق کا سلسلہ دروس ختم ہوا مکمل ہوا جو ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ ان کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد یہ آج سارا ہفتہ اسی فکر میں تھا کہ اب اگلے جمعے سے کون سا سلسلہ شروع کیا جائے, کس موضوع کے اوپر بات کی جائے. تو کل رات تک جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہو پایا تھا, لیکن قدرتاً کل رات کو ایک تعلق والی خاتون نے ہمارے ساتھ کچھ ویڈیو کلپس شیئر کری. تو ویڈیو کلپس جو تھیں وہ بظاہر ایک خاتون کا ایک ٹاک شو تھا کسی ٹی وی چینل کے اوپر. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے خاتون کو تو مکمل طور پر بلاک کیا ہوا تھا تو وہ نظر تو بالکل بھی نہیں آ رہی تھی, لیکن ظاہر ان کی آواز آ رہی تھی. تو اس کلپ کو پھر چھوٹے سے کلپس تھے تو ان کو انہیں سن لیا. تو اس کو سن کر کے اس کے بعد پھر کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا اور کہا کہ اچھا, ان خاتون کے بارے میں پہلے میں نے پوچھا بھیجنے والی خاتون سے واٹس ایپ کے اوپر کہ ان کا حلیہ کیا تھا. تو انہوں نے جواب دیا شلوار قمیض, سر پر دوپٹہ بھی نہیں, سر ننگا. تو جب کلپ سنی تو کلپس کے اندر وہ ہمیں, یعنی اپنے سننے والوں کو, سامعین کو اور ناظرین کو, کیونکہ ناظرین بھی تھے دیکھنے والے بھی تھے اور دیکھنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بس شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, سر پر دوپٹہ تک نہیں تھا. تو سامعین اور ناظرین کو وہ کیا بتا رہی تھی کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے, ہمارے دین کی کیا تعلیمات ہیں اور کیا اخلاقیات ہوتی ہیں اور اخلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے اور کیسے نہیں ہیں, اور اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اور اولاد کی تعلیم کا کیا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو بھیجنے والی بہن تھیں تو انہوں نے غالباً یہ کلپس ہمارے ساتھ اس لیے شیئر کیے تھے کیونکہ ہم نے کل صبح ہی کو آپ لوگوں کے ساتھ ایک مضمون شیئر کیا تھا اولاد کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں, اور اس کے اندر ہم اپنے گمان میں سمجھ رہے تھے کہ جی ہم نے اپنے مشائخ سے سیکھ کر کے بڑی زبردست قسم کی باتیں اس کے اندر لکھی ہیں, اور قدرتاً اس سے ایک دن پہلے ہی ہمارے شیخ حضرت الفقار احمد نقشبندی رحمۃ کی جو کتاب ہے مثالی عورت, تو اس میں سے مثالی ماں کا مضمون چل رہا ہے. تو اس مثالی ماں کے مضمون کے اندر باتیں بھی ہم نے یہی پڑھ کر کے کلاسز کو سمجھائیں کہ بھئی اولاد کی کیسے تربیت کرنی چاہیے, ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ان کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ توکل کا, صبر کا, اور یہ ساری باتیں جن کا تعلق جو ہے وہ خالصتاً دین کے ساتھ ہے, اخلاقیات کے ساتھ ہے, پرورش اولاد کے ساتھ ہے. تو شیئر کرنے والی صاحبہ نے غالباً اسی وجہ سے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور میں پتا ہے کہ انہوں نے کوئی طنز یا انہوں نے کسی اور اس میں نہیں, کیونکہ الحمدللہ پڑھے لکھی اور سمجھدار ہیں. تو انہوں نے جو شیئر کیا کہ بھئی دیکھیں جو ساری باتیں ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں, ہمارے مشائخ عظام کر رہے ہیں نا, تو وہ سب کے سب جو ہے نا وہ یہاں پر بھی ہو رہی ہیں, ٹی وی پر بھی ہو رہی ہیں. اور کون کر رہے ہیں؟ خواتین کر رہی ہیں, ان کے ساتھ مرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو حلیہ ہے وہ مولویوں کا بتایا ہوا کم از کم حلیہ نہیں ہے. تو پورا کا پورا دین جو ہے نا, جس کو کہ ہم دین سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جس کو کہ ہم دین سمجھ کر کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین ہے, وہ پورا کا پورا اس نشریات کے اندر مل جائے گا. آداب بھی مل جائیں گے, یعنی ادب, تہذیب, تمدن, اخلاقیات بھی اس کے اندر مل جائیں گے, اللہ کا ذکر بھی اس کے اندر مل جائے گا, بڑا دبا کے اللہ کا ذکر ملے گا اس کے اندر. اور مزے کی بات یہ کہ اس چینل کا جو نام لکھا ہوا دیکھا تو وہ بھی پیچھے جو ہے نا وہ فرسٹ نیم کے ساتھ لاسٹ نیم کیا تھا, اللہ والا لکھا ہوا بھی تھا, اللہ والا. تو اس کے اوپر ہمیں ایک اور اللہ والے یاد آ گئے, جو چند دن پہلے ایک اور بھائی نے شیئر کیے تھے, وہ بھی اللہ والے ہی تھے, اور وہ بھی جو ہے نا وہ نماز اور وضو وغیرہ اولاد کی بہترین تربیت اور اولاد کی تعلیم اور نماز بھی سکھاتے ہیں اور روزہ بھی سکھاتے ہیں اور بہت اچھا اچھا سب کچھ, تو وہ بھی اللہ والے ہی تھے. تو ہم نے پھر ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آج کل جو ہے نا اللہ والے ماشاء اللہ بہت ہیں, اللہ والے بہت ہیں, کون سے والے نہیں ہیں؟ اچھا رسول والے بھی بہت ہیں, اللہ اور رسول والے بھی بہت ہیں. اگر نہیں ہے نا اس زمانے کے اندر تو وہ کون سے والے نہیں ہیں؟ اگر کلاس ہوتی تو آپ سے پوچھتے, لیکن اس سیٹنگ کے اندر سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوتا. کون سے والے نہیں ہیں؟ صحابہ والے نہیں ہیں, اللہ والے بھی ہیں, رسول والے بھی ہیں, اور لیکن کون نہیں ہے؟ صحابہ والے نہیں ہیں. فرق کیا ہے بھائی اللہ والوں میں, رسول والوں میں اور صحابہ والوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے کون؟ اللہ ہی اللہ, نام بھی اللہ والا اور ذکر بھی اللہ کا, ماشاء اللہ سبحان اللہ. وہ خاتون بھی بڑے مزے سے کہہ رہی ہیں ہمارا حادی کون؟ اللہ. اور رازق کون؟ اللہ. اور حافظ کون؟ اللہ. تو اللہ کا ذکر سفیشنٹلی موجود ہے. تو اللہ والے سے مراد یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والے بہت موجود ہیں. رسول اللہ والا کون؟ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے, عاشق رسول, اس کے اوپر جو ہے وہ نعتیں پڑھنے والے اور مدینہ طیبہ کے اوپر جان نچھاور کے باتیں کرنے والے وغیرہ وغیرہ. تو رسول والے سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ, عشق رسول کے اوپر کسی کو کافر قرار دے دینا, اس نے ایسی بات کر دی جو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کافر ہے کیونکہ عشق رسول کا خیال نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. صحابہ والے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ صحابہ جو تھے نا وہ کون تھے؟ وہ تھے اس امت کے سب سے پہلے مولوی صاحب, اس امت کے سب سے پہلے جو علماء کرام تھے وہ صحابہ کرام تھے. علماء کون ہوتے ہیں، علماء کا منصب کیا ہوتا ہے، علماء کا مقصد کیا ہوتا ہے، دین کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا. جب کسی کو کوئی خزانہ مل جاتا ہے نا، تو اب اس خزانے کی حفاظت کے لیے آپ کو کچھ سیکیورٹی گارڈ چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو کچھ سیکیورٹی پرسنل چاہیے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر معلم بنا کر کے بھیجے گئے، دین سکھانے کے لیے بھیجے گئے، اللہ تعالی سے دین لے کر کے انسانوں تک دین پہنچانے والے رسول جس کو کہتے ہیں، رسالت کا حق ادا کر دیا. اب اس دین کی حفاظت کس نے کرنی تھی اور اس کو ٹھیک ٹھیک پوری کی پوری دنیا میں کس نے پہنچانا تھا، یہ کام جو ہے وہ صحابہ کرام نے انجام دیا. اور صرف صحابہ نے انجام نہیں دیا بلکہ صحابہ کی ہی نہج کے اوپر اس امت کے جتنے لوگ صحابہ کے بعد آئے، یعنی اگلی امتوں کے علماء، اگلی جنریشنز کے علماء کرام، ان سب نے یہ والا کام انجام دیا. لیکن سب سے پہلے کس نے انجام دیا؟ صحابہ کرام نے انجام دیا. تو دین کیا ہے اور دین کی حفاظت کیا ہے، اس کے لیے ہمیں صحابہ کا اللہ تعالی نے محتاج بنا دیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں محتاج بنایا ہے، ورنہ اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ دین کی حفاظت جو ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے کروا لیتے، کسی اور طریقے سے کروا لیتے. کاغذ اور قلم اس زمانے میں ایجاد ہو چکے تھے اور کثرت کے ساتھ استعمال بھی ہوتے تھے، تو وہ کسی اور جگہ کے لوگوں کو بلا کر کے، کسی اور قوم کے لوگوں کو بلا کر کے، جن کو کہتے ہیں نا جی ان بائس لوگ ہیں، جی ان بائس لوگ ہیں، دے ڈونٹ ہیو اے اسٹیک ان دا کنگڈم، دے ڈونٹ ہیو اے اسٹیک ان دا ریاست، یہاں بھی اس ریاست کے اندر ان کو حصہ مل سکتا ہے یا ملنے کی جو ہے وہ امید ہو سکتی ہے. ایسے کسی قسم کے لوگوں کو بلا کر کے، حبشہ سے بلا لیتے، کہیں سے اور سے بلا لیتے، جن کو کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا، ان کے ذریعے سے قرآن مجید جو ہے وہ قلم بند کروا لیتے، صحیفوں کے اندر ان کو محفوظ کروا دیتے. اللہ تعالی نے ایسا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ قرآن لکھوایا لیکن کاتب وحی کون بنے؟ صحابہ بنے. حبشہ کے رہنے والے نہیں بنے، مصر کے رہنے والے نہیں بنے، رومن امپائر کے رہنے والے نہیں بنے، پرشین امپائر کے رہنے والے نہیں بنے کہ جی ان کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہوگا میری ریاست کے اندر، جو کہ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس دنیا سے، ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، ان کی کوئی بائسز نہیں ہے، ان کی کوئی جو ہے اس کے اندر پریفرنسز نہیں ہے، وہ بس آئیں گے لکھیں گے اس کے بعد واپس چلے جائیں گے، ہم کو باہر نکال دیں گے اپنی کنگڈم سے. نہیں، ایسا نہیں کیا، نہ نبی علیہ السلام نے کیا، اور نبی علیہ السلام جو کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اگواہی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کروایا نہیں نبی علیہ السلام سے. اس کے برعکس نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، یوم عرفہ کا جو خطبہ، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی یہ والی آیت پڑھ کر کے سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا تمہارا دین، میں نے اس دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. پچھلے دنوں کافی بچوں والی کلاس کہلاتی ہے، لیکن ہے تو ماشاءاللہ بڑوں والی کلاس اور بچوں والی کلاس جس کو ہم سیرت کلاس کہتے ہیں، تو اس کے اندر اس والے موضوع کے اوپر کافی شافی بات ہو چکی ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر بھی رہ گئی، وہ کیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جو کہ رو رہے تھے. اس آیت کی نزول پر کون رو رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے. کیا مطلب؟ لوگوں نے پوچھا کہ یہ رونے کا مقام ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کی نزول کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، ان کا مقصد زندگی، مقصد بعثت مکمل ہو گیا، ان کو اب ہم سے دور کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس واپس بلا لیں گے۔ کسی صحابی نے ان کی اس بات کو نگیٹ نہیں کیا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، وی ڈونٹ اگری ود یور انڈرسٹینڈنگ، بلکہ سب نے اس کی تائید کری، سب نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کری جو کہ تائید کہلاتی ہے، کسی نے اس کی نفی نہیں کری۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات کس کو سمجھ میں آئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا مقام ہی الگ ہے، تو یہ نہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، ان کا مقام ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ بالکل نسبت اتحادی کا مقام تھا اور محبت کی شدت تھی اس کے اندر، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کی مماثلت جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی، کے ساتھ عطا فرمائی تھی ابوبکر صدیق کو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس کے اوپر یہی سوال پھر طلبا کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں نہیں ہوتے، اس کا جواب بھی ہمارے مشائخ یہی دیتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو میرے بعد میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو گویا کہ بس نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا اتصال تھا، ان کے ساتھ اتصال تھا، تو بعد کی جب بات آئے گی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رو رہے ہیں اس بات کو سن کر کے، اس کا مطلب کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس پورے کے پورے مجمع کے اندر جو سب سے زیادہ غور سے سن رہے تھے، سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بات سن رہے تھے اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے ایک ایک لفظ کو، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ فوراً بھاپ گئے اس بات کو کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اب دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بصارت اور بصیرت عطا فرمائی تھی، یہ حکمت اور یہ دور اندیشی عطا فرمائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ دین مکمل ہو گیا، اسی وجہ سے حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات نازل ہوئی تھی نا، یہ قرآن مجید کی تقریباً آخری آیت ہے۔ عبداللہ ابن عباس سلطان فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن مجید کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں لیکن احکام سے متعلق اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں نا وہ اس آیت کے اوپر مکمل ہو گئے۔ اکیاسی دن کے بعد نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کچھ اور آیات نازل ہوئیں اس کے بعد، لیکن وہ آیات تھیں ترغیب اور ترہیب والی، یعنی نیکی کی ترغیب دینے کے لیے کہ بھئی ایسے ایسے کرو، اور ترہیب دینے کے لیے ڈرانے کے لیے، لیکن احکامات جو ہیں وہ یہاں پہ آ کر کے مکمل ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس بات کو بھی بھانپ چکے تھے کہ احکامات مکمل ہو گئے، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے میں صرف 4 دن رہ گئے تو اپنے بستر کے اوپر علالت کی حالت میں نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام اس موقع کے اوپر گھر کے اندر جمع ہیں اور بڑی تعداد کے اندر صحابہ جمع ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کاغذ قلم اور دوات لے کر کے آؤ، میں تمہیں آج ایک ایسی بات لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو، میں تمہیں آج ایک ایسی بات لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بیماری کے اندر تکلیف میں ہیں، اور ہمیں اب مزید کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو وہاں جو موجود صحابہ کرام تھے ان میں 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید کری، صحیح کہہ رہے ہیں، اور باقیوں نے کہا کہ نہیں، جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لے کر کے آؤ تو ہمیں لا کے دے دینا چاہیے،
اور بے شک نبی علیہ السلام بیمار ہیں، علیل ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ تو اس حالت میں بھی جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے حق بات ہی کرنی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لا کر کے دو۔ باقی نے کہا نہیں۔ تو اب جب یہ اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کے اندر، اور وہ بھی مرد حضرات ہوں یا عورتیں ہوں، آوازیں تھوڑی بلند ہو جاتی ہیں۔ تو گھر کے اندر جو ہے وہ آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ تم لوگ یہاں سے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب اس کو جنہوں نے سنا ہے انہوں نے سنا ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ شیعہ لوگ جو ہے وہ دلیل کے طور پر، ون مور دلیل، جسٹ اندر دلیل، کہ بھائی نبی علیہ السلام جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کا حکم لکھوانے والے تھے، تو دیکھو عمر پھر رکاوٹ، رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر رکاوٹ ڈال دی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا حکم نبی علیہ السلام نہیں لکھوا سکے۔ تو ان کی تو عادت ہے کوئی بھی موقع مل جائے، کوئی بھی قول مل جائے، کوئی بھی موقع مل جائے، بس علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آنی تھی، وہ جو ہے وہ ان صحابہ نے نعوذ باللہ روک دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو وہ تو بیوقوفی کی باتیں، اس کے علاوہ اس کے اوپر تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے مشائخ نے بہترین جواب دیے ہیں سب کے۔ لیکن اس موقع کے اوپر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی ہم سے ہمارے پیر صاحب کہیں، ہمارے شیخ صاحب کہیں، چاہے بیماری کی حالت میں کہیں کہ کاغذ قلم اور دوا دے کر کے آؤ، ہماری مجال نہیں کہ ہم انکار کر سکیں۔ ادب کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے، محبت شیخ کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے، اور حکم کا ماننا جو ہے یہ تو اصل چیز ہوتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ صحابہ نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم ماننے سے انکار کر دیا؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں معلوم ہونا شدید ضروری ہے۔ اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس کا جواب بالکل صاف معلوم ہونا چاہیے، ضروری معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کا ایک جواب، بلکہ جواب کا ایک حصہ تو سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حکم فرمایا ہوتا جو کہ وجوب کے درجے میں ہوتا، کہ اس کو ماننا جو ہے وہ لازم ہے، اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو وحی آئی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں وحی آئی ہو، چاہے جو ہے وہ غیب مطلوب وحی کی شکل میں وحی آئی ہو، یعنی الہام ہوا ہو کہ ہاں بھائی آپ یہ حکم دیں، یہ حکم لکھوائیں، تو نبی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کروائے۔ یہ نبی کے منصب کا تقاضا ہے کہ جو وجوبی احکامات اللہ تعالی کی طرف سے اس کو ملے ہیں، امت سے اس کے اوپر عمل کروائے، اپنی طرف سے کوشش کرے۔ اب امت اگر اس کو قتل کر دے، جیسے زکریا رضی علیہ السلام کو امت نے قتل کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کو امت نے قتل کر دیا، لیکن کوشش کرنا یہ نبی کا کام ہے، چپ ہو جانا، اگنور کر دینا یہ نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر، اس حکم کے اوپر خاموشی اختیار کر لی، اور ان لوگوں کو بس نکلنے کا حکم دے دیا، کسی اور سے بھی نہیں کہا۔ لکھنے والے تو اور بھی بہت سے ہو سکتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ خود وہاں پہ موجود تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ سگے چچا موجود تھے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لشکر تھے، وہ نکل کے دونوں حضرات گھر آ چکے تھے، حالانکہ ان دونوں کو لشکر کے ساتھ روانہ ہونے کا حکم دے دیا گیا تھا، دونوں حضرات جو ہے وہ گھر آ چکے تھے نبی علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے۔ خاری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ یہاں موجود نہیں تھے، علی اور عباس بھی یہاں پہ موجود تھے، لکھوانا تھا تو علی سے لکھوا لیتے، لکھوانا تھا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ سے لکھوا لیتے، لکھوانا تھا تو کسی اور، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود تھی، حیات تھی نا اس وقت، چھ مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے ذریعے سے لکھوا لیتے۔ نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا ہی نہیں، اور نہ ان لوگوں کو سزا دلوائی کہ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کرنے سے انکار کیا۔ تو فقہائے کرام جن کی نظر ہوتی ہے گہرائی میں جا کر کے، تو انہوں نے اس سے اس حکم کا، اس بات کا حکم کیا نکالا، اس حدیث کا حکم کیا نکالا، کہ یہ حکم وجوبی حکم تھا ہی نہیں، یہ حکم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استحباب کے درجے میں تھا، کر لو اچھا ہے، نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وجوب کے درجے میں نہیں تھا، حکم بحیثیت حکم کے درجے میں نہیں تھا، کیونکہ عربی زبان کے اندر جو صیغہ، جو ٹینس استعمال ہوتا ہے حکم کے لیے، جس کو صیغہ امر کہتے ہیں، اس کی 19 قسمیں ہوتی ہیں، 19 قسمیں، جس میں وجوب جو ہے وہ ایک قسم ہے، اباحت دوسری قسم ہے، اور کسی کو ذلیل کرنا کونو قردتاً خاسئین، کہ تم خسیس بندر بن جاؤ، یہ ذلیل کرنے کیا ہے کہ حکم میں، یہ حکم نہیں دیا رہا کہ اب تم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنورٹ کرو بندر بنو، اللہ تعالیٰ نے تو عذاب دے کر کے ان کو بندر بنا دیا، کوئی اپنے حکم اللہ کے حکم کی تعبیر میں کوئی تھوڑی وہ بندر بنے تھے، لیکن صیغہ کیا استعمال کیا ہے، امر کا صیغہ استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے ہر قسم کی جو ہے وہ مثال ہمارے مشائخ نے مثال دے کر کے جو ہے وہ بات کو سمجھایا. تو امر کا صیغہ کہ لے کر کے آؤ، یہ وجوب کے حکم میں ہونا اس کی کوئی لزوم نہیں ہے، اس کا کوئی لازم نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ کہ یہ زیادہ سے زیادہ استحبابی حکم تھا، اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ صحابہ کرام کا امتحان دے رہے تھے کہ میری بات کو سب سے زیادہ غور سے اور توجہ سے اور تدبر کے ساتھ کس نے سنا ہے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، سب سے زیادہ تدبر کے ساتھ کس نے سنا. اور بات پھر وہی پہ پلٹ کر کے آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ کو غور سے سننا، اس کے بارے میں فکر کرنا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کو جو ہے وہ ریئل لائف سچویشن کے ساتھ جو ہے وہ بات کو سمجھنا، امپلیمنٹ کرنا، اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر اونچا مقام عطا فرمایا تھا. جو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک ایسی بات میں تمہیں لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی اور ہدایت یہ کس چیز کے اوپر موقوف ہے؟ یہ دین کے اوپر موقوف ہے. دین پہ چلو گے تو ہدایت یافتہ بنو گے، اور دین کی مخالفت کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دین ہے کیا؟ عمرے کرنا جیسے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے، تہجدے پڑھنا جیسے ہم نے سمجھ رکھا ہے، یا ٹی وی پہ آ کر کے ننگے سر کے ساتھ اخلاقیات سکھنانا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور تربیت اولاد کی جو ہے وہ طریقے بتانا، کیا یہ دین ہے؟ نہیں، یہ اصل دین نہیں ہے، یہ دین کی اصل نہیں ہے، یہ دین کی فروعات ہے، یہ برانچز ہیں، یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں. دین کی اصل کیا ہے؟ اوامر و نواہی، احکامات الہی، یہ اصل ہے. اور احکامات الہی جو ہیں وہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، یعنی ہمارے احکامات، اوامر اور نواہی، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر مکمل ہو گئے. اصل دین کیا تھا جو کہ مکمل ہو گیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، جن کو کہ ہم فرائض بھی کہتے ہیں، جن کو کہ ہم واجبات بھی کہتے ہیں. اور اس دین کو سب سے پہلے کس نے سمجھا؟ صحابہ کرام نے سمجھا. اس دین کی سب سے پہلے حفاظت کس نے کری؟ صحابہ کرام نے حفاظت کری. اور صحابہ کرام کے جو جانشین علماء امت ہیں، وہ اس وقت سے لے کر کے اب تک اس دین کی حفاظت کے اوپر ہی مامور ہیں، اور یہی ان کا اصل کام ہے. حفاظت پرائمری، اخلاقیات و آداب سیکنڈری. یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں اخلاقیات و آداب جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن اگر آپ احکامات کو پامال کر رہے ہوں گے، اگر احکامات کی جو ہے وہ آپ دھجیاں بکھیر رہے ہوں گے، تو آپ کے اخلاقیات و آداب اور پیاری پیاری باتیں اور نفلی عبادتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے برابر ہے. اصل چیزیں جو ہے وہ دین کے احکامات ہیں. اس بات کو اس دور کے اندر ہم نے بھلا دیا ہے. ہم نے پیاری پیاری باتوں کو, اچھی اچھی نصیحتوں کو اور اللہ اللہ کرنے کو یا رسول اللہ کرنے کو ہم نے اصل دین بنا دیا. اللہ کے رسول کے احکامات یہ کدھر گئے, یہ کہاں گئے؟ اس وجہ سے نا یہ جو انٹرویو جس کا ذکر کیا ہے ابتدا میں, تو یہ انٹرویو جو ہے it should serve as an eye opener also. کیا مطلب؟ ہمیں اس حقیقت سے آشکار کرنے کے لیے کہ دیکھو ایسے لوگ بھی جو کہ دینی احکامات کو اور دین کی سمجھ, اصل جو سمجھ ہے کہ احکامات کا نام دین ہے, اس سمجھ کو بالکل نہیں مانتے, وہ بھی بیٹھ کر کے دین کی باتیں کر رہے ہیں, وہ بھی بیٹھ کر کے دینی اخلاقیات سمجھا رہے ہیں, وہ بھی بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, جن سے پہلے آپ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر کے آپ کو بتائیں گے, دینی احکامات کا اور اخلاقیات کا آپ کو بتائیں گے, آپ پہلے اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. ہم نے بھی 50 سال اس دنیا میں گزارے, ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے کہ جس کے اندر دین کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا, اب ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر قسم کے لوگ کرتے ہیں. اس کے اوپر یہ عاجز اکثر کہتا ہے آپ کے سامنے کہ دین کی ہوائیں چل چکی ہیں, دین کی ہوائیں چل چکی ہیں, اب کیا کرنے کا کام ہے, اب ہوائیں چلانے کا کام نہیں ہے, ہوائیں چل چکی ہیں بھائی, اب کام یہ ہے کہ دین کی جو تعریف ہے نا اس کی حفاظت کرنا, کہ دین تھا کیا, دین ہے کیا, اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے اس وقت. تو اس دور کے اندر جو دین کی ہوائیں چلانے کی فکر میں ہیں, کم از کم ہمیں تو ان کے ساتھ اختلاف ہے, کم از کم ہمیں تو ان کے ساتھ اختلاف ہے, باقی آپ کو ہو نہ ہو, ہوائیں چل چکی ہیں بھائی, اب آپ کون سی ہوائیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے. تو ہمیں اس وقت جو ہے نا بالکل بیک ٹو دا بیسکس, بالکل بیک ٹو دا بیسکس, اس وقت ہمیں یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ہمیں یہ تک اس وقت نہیں پتا, تب سمجھ میں آ رہا کہ ایمان کہتے کس کو ہیں. آپ کسی سے پوچھیں ایمان کی تعریف, انلیس کہ اس نے پہلے سے سیکھی ہوئی ہے, ایکسپلسٹلی سیکھی ہوئی ہے, نہیں آپ کو صحیح جواب ملے گا. ایک لمبی جو ہے وہ ڈسکشن پہلے ہو چکی ہے کہ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے اس کو اوپر اس کی تصدیق کرنا اور اس کا اقرار کرنا, اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, یہ ایمان ہے. جواب کیا ملتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. جواب کیا ملتا ہے؟ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا. تو یہ تو پرانی بات ہو گئی, تو اس کی تصدیق کری کہ بھائی اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے, اب اس کے اوپر مزید ضرورت محسوس ہونی شروع ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر کے آئے اس کی تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہے. اب اللہ پر ایمان لانا, بھائی یہ بھی ایمان, ابھی توبہ کلمات پڑھائیں گے اس کے اندر بھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ہم خود پڑھا رہے ہوں گے انشاءاللہ اگر موقع ملا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ پر ایمان لانا ایمان نہیں ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا نہیں ہے, اللہ تعالی کی وجود کا اقرار کرنا, یہ مطلب نہیں ہے اللہ پر ایمان لانا. والبعث بعد الموت, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی, اس کی ایگزسٹنس کا اقرار کرنا, کیا یہ ایمان ہے؟ نہیں, یہ ایمان نہیں ہے. وملائکتہ ہی, کیا ملائکہ کی ایگزسٹنس کا اقرار کرنا کہ ملائکہ ہوتے ہیں, کیا یہ ایمان ہے؟ نہیں جی, یہ بھی ایمان نہیں ہے. ورسلہ, کیا رسولوں کی ایگزسٹنس کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے؟ نہیں جی, یہ بھی ایمان نہیں ہے تو پھر ہے کیا ایمان؟ تو اس کی تفصیل بھی سمجھنے کی اب ہمیں دوبارہ سے ضرورت پڑ گئی ہے. ہم اس دور اس زمانے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. Assumptions will not be sufficient. جی پتا ہے Assumptions will not be sufficient. تو ہمیں exactly معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کے وجود کا ویسے اقرار کرنا جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ تعالی کے بارے میں بتایا ہے, اور جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بارے میں نہیں بتایا ہے ویسے اللہ کے وجود کا اقرار کرنا یہ ایمان نہیں ہے. اللہ کے وجود کا اقرار ابو جہل بھی کرتا تھا, امیہ بن خلف بھی کرتا تھا, یہودی بھی کرتے تھے, عیسائی بھی کرتے ہیں, یہودی بھی کرتے ہیں, ہندو بھی کرتے ہیں. تو کیا وہ سارے ایمان والے ہیں کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں ایمان والے نہیں ہیں؟ جواب بتائیے نا اس کا. کیوں ایمان والے نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے وجود کا اقرار ویسے نہیں کرتے جیسے نبی علیہ السلام نے بتایا. فرشتوں کا اقرار, کیا عیسائی فرشتوں کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا یہودی فرشتوں کا اقرار نہیں کرتے؟ تو کیا وہ ایمان والے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے کیونکہ وہ فرشتوں کا اقرار ویسے نہیں کرتے جیسے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرشتوں کے بارے میں بتایا. بعث بعد الموت, کیا موت کے بعد دوسری زندگی کا اقرار یہودی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. عیسائی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. ہندو بھی کرتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. تو کیا وہ ایمان والے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے کہ وہ ویسے بعث بعد الموت کا اقرار نہیں کرتے جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. ہم اس دور کے اندر دوبارہ داخل ہو چکے ہیں جس دور کے اندر نبی علیہ السلام نے, جیسے دور کے اندر نبی علیہ السلام پیغام اسلام لے کر کے آئے تھے, اس دور کے اندر بھی یہی معاملہ تھا. وہ لوگ اللہ کا بھی اقرار کرتے تھے, وہ لوگ فرشتوں کا بھی اقرار کرتے تھے, وہ لوگ کتابوں کا بھی اقرار کرتے تھے, وہ لوگ آخرت کی زندگی کا بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر اقرار کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے آ کر کے ان ساری بدعتوں کو, ان سارے غلط عقائد میں بھی بدعتیں ہوتی ہیں, صرف عوام میں بدعتیں ہوتی ہیں نہیں, عقائد کے اندر بھی بدعتیں ہوتی ہیں. اس زمانے میں اعمال میں بدعتیں تو اس کی تو کوئی لمٹ نہیں تھی, عقائد کے اندر بدعتیں شروع ہو چکی تھی. نبی علیہ السلام نے آ کر کے جو ری سیٹ کیا تھا دین کو, وہ عقائد کی بدعتوں کو پہلے ختم کیا اور پھر اعمال کی بدعتوں کو بھی ختم کیا. کیا دنیا کے اندر جھنڈے گاڑ دیے؟ کیا یورپ پتہ ہو گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام ہیں, جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں, وہی لے کر کے بھی آتے ہیں اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی آتے رہتے ہیں, آنا جانا لگا ہوا ہے, اور اتنی طاقت, اتنی طاقت کہ ایک قوم کو جو یوں کر کے اپنی انگلی کے اندر اٹھاتے ہیں, اوپر جا کر کے دے مارتے ہیں نیچے, اور زمین کے اندر پورا کا پورا ایک ڈیڈ سی کریٹ ہو جاتا ہے, قوم لوط کا عذاب, ایک چیخ مارتے ہیں قوم عاد و ثمود جو ہے وہ سب ہستی سے مٹ جاتی ہیں. جبرائیل علیہ السلام کی طاقت موجود ہے, اللہ کی محبوب کی وجود موجود ہے. کیا یورپ کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے؟ کیا افریقہ کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے؟ کیا ہندوستان کے اندر جو عورتیں کو ستی کیا جاتا تھا, ظلم ہوتا تھا ہندوستان کے اندر, اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا کے اندر موجود ہے اور جبرائیل کی طاقت موجود ہے اور صحابہ کرام جیسی جو ہے وہ جان سار جماعت موجود ہے, اپنی موت سے بالکل لاپرواہ ہو کر کے نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر لبیک کہنے والی جماعت, آج کسی مولوی کے پاس ایسی جماعت ہے؟ کسی شیخ الحدیث کے پاس ایسی جماعت ہے؟ کسی تصور کے شیخ کے پاس ایسی جماعت ہے؟ ایک بندہ لا کر کے دکھا دیں, آپ سمجھ کچھ رہے ہوں گے, ہوگا کچھ اور. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہندوستان میں جھنڈے گاڑ دیے, پرشین امپائر ختم ہو گئی, بعد میں ختم ہوئی جا کر کے, رومن امپائر ختم ہو گئی, بعد میں ختم ہوئی جا کر کے. آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب فتوا کیوں نہیں دیتے جہاد کا, جا کر کے فلسطین کے اندر سارا ظلم جو ہے وہ مٹاتے کیوں نہیں ہے مولوی صاحب؟ اتنے تو ان کے پیر, ان کے مرید موجود ہیں, اتنے تو ان کے مدارس موجود ہیں, ان کے تو اتنے تو فالوورز موجود ہیں, اتنے تو طلباء موجود ہیں, اور دیکھو خالی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارا اسٹینڈرڈ آپ کی باتیں نہیں ہے, ہم آپ کی باتوں سے جذبات میں آ کر کے الٹی سیدھی پھوٹ پڑانگ باتیں نہیں کریں. ہمارا اسٹینڈرڈ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور صحابہ کرام ہیں. آپ بکتے رہیں جو آپ کا دل چاہے بکنے کا, پاؤں کی ٹھوکر سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے آپ کی باتوں کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈے گاڑ دیے, کامیاب ہو گئے. الیوم اکملت لکم یوم الفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح و نصرت مل جائے. کس چیز کو کہتے ہیں فتح و نصرت؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا, کون سی افواجائیں تھیں؟ عرب کے اندر جو موجود لوگ تھے وہ آئے تھے 124,000, باقی کوئی آیا تھا؟ عراق کے آگئے تھے, شام کے آگئے تھے, مصر کے اور حبشہ کے آگئے تھے, ہندوستان کے آگئے تھے, فارس کے آگئے تھے. اللہ تعالی کی ڈیفینیشن جو ہمیں فتح ہے, اس سے زیادہ بڑا دن اس امت کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتا. جو آ چکا اس دن, ہم کون سی فتح کی بات کر رہے ہیں؟ ادھر فتح ہو جائے گا, ادھر کافر مار دیے جائیں گے, ادھر جو ہے مسلمان آزاد ہو جائیں گے, ادھر کا ظلم بھی ختم ہو جائے گا, ادھر کا ظلم بھی ختم ہو جائے گا, تب ہم کہیں گے جی فتح مل گئی. آپ کہتے رہے, علم آپ نے حاصل کرنا نہیں ہے, بات سمجھنے کی جو ہے نا وہ کوشش آپ نے کرنی نہیں ہے, آپ نے خالی ڈینگے مارنی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں ڈالنی ہیں اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر جو آپ نے جو بھی سمجھا ہے. تو بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کی جہالت کی ہر بات کے جو جواب دیتے رہیں. غور سے بات سنیں, درس کو سنیں, ایکسپلینیشنز کو سنیں, اور درس سے متعلق پر سوال کریں. علم تو ایسے حاصل کیا جاتا ہے, اور جو علم نہیں حاصل کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ جاہل کہتے ہیں اس کو, جاہل. اور جاہلوں کی باتوں کے سامنے کیا ہے؟ قالوا سلاما, السلام علیکم, ٹاٹا بائے بائے. آپ تو جاہل بننے کے, آپ نے اختیار اپنے آپ کو جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے, اختیاری طور پر آپ جاہل بنے ہوئے ہیں. حالانکہ علم کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اس دور کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے. ایک ایک بات آپ خود سمجھ میں آ سکتی تھی, نہیں سمجھنی, نہیں سننی, نہیں ماننی. زیادہ سے زیادہ علم حاصل بھی کرنا ہے تو وہ کتابوں کو جا کر کے پڑھ لیا, جس میں آپ کا استاد جو تھا یا تو کوئی شیطان تھا انسانی شکل میں یا جنوں کی شکل میں شیطان تھا. ایسے تو علم حاصل نہیں ہوتا بھائی. تو کچھ ہم معروف القرآن میں سے پڑھتے ہیں. اکمال دین کے معنی, ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے بیان فرمائے ہیں کہ آج دین حق کے تمام حدود, فرائض اور احکام و آداب مکمل کر دیے گئے ہیں. اب اس میں نہ کسی اضافے اور زیادتی کی ضرورت باقی ہے اور نہ کمی کا احتمال, جیسے کہ روح المعانی میں نقل فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد احکام اسلام میں سے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا. جو چند آیتیں اس کے بعد نازل ہوئیں ان میں یا تو ترغیب و ترہیب کے مضامین ہیں یا وہی احکام کی تاکید جن کا بیان پہلے ہو چکا تھا. کوئی نئے احکامات نہیں آئے, کیونکہ ایک احکامات والی آیت اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہے, کلالہ کا کی آیت, اور کلالہ کے احکامات جو ہیں سورہ نساء کے اندر شروع میں بھی آ چکے تھے, وہ ریپیٹ ہوئی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے. دین مکمل ہو گیا, احکامات مکمل ہو گئے. اب جو کاغذ قلم اور گمراہی سے بچنے کے لیے کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ٹیکسٹ لیا اور صحابہ کرام اس کے اوپر پورے آئے, اور نمبر ون کون آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور باقی نے ان کی تائید کری. شروع میں بات سمجھ میں نہیں آئی, امیڈیٹلی ہمارے جیسے لوگوں کو, خیر صحابہ کرام اور ہم میں تو کوئی مواصلت کوئی نہیں, لیکن ہوتے ہیں بھائی, ایک مجمع کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آدھوں کو بات سمجھ میں آتی ہے, آدھوں کو باتیں سمجھ میں آتی. لیکن اختلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بھائی, ہمیں ہمارا ایک اوپینین ہے, ہمارا ایک علم ہے جس کی بنیاد پر ہم اختلاف کر رہے ہیں. تو جو علماء ہوتے ہیں وہ اختلاف کو جانے نہیں دیتے, اختلاف پہ قائم رہتے ہیں, کیونکہ وہ علمی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے. صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوتا تھا, وہ قائم رہتے تھے. اس موقع کے اوپر اختلاف خالی اس چھوٹے سے پیریڈ کے اندر ہوا, یہ والا اختلاف بھی ختم ہو گیا, کیونکہ کسی نے اس کو پرسو نہیں کیا کہ نہیں عمر تم نے یہ غلط کام کیا تھا, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی نے اس کو پرسو نہیں کیا, تو اجماع ہو گیا پھر صحابہ کرام کا. تو یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد احکام اسلام میں سے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا. جو چند آیتیں اس کے بعد نازل ہوئی ان میں یا تو ترغیب و ترہیب کے مضامین ہیں یا اور یا انہی احکام کی تاکید جن کا بیان پہلے ہو چکا تھا, اور یہ بات اس کے منافی نہیں, اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ اصول و اجتہاد کے ماتحت ائمہ مجتہدین نئے نئے پیش آنے والے واقعات و حالات کے متعلق اپنے اجتہاد سے احکام شریعہ بیان کریں. یہ اس کے منافع نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم نے جس طرح احکام شریعہ کے حدود و فرائض وغیرہ بیان فرمائے ہیں, اسی طرح اصول اجتہاد بھی قرآن ہی نے متعین فرما دیے ہیں. اجتہاد کرنے کے اصول کس کس طریقے سے علماء کرام اجتہاد کیا کریں گے, قرآن کریم ہی نے متعین فرما دیے, ان کے ذریعے جو احکام قیامت تک نکالے جائیں گے وہ سب ایک حیثیت سے قرآن ہی کے بیان کیے ہوئے احکام ہیں, کیونکہ ان اصول کے ماتحت ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اکمال دین کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کو مکمل کر دیا گیا, اب نہ اس میں کسی زیادتی کی ضرورت باقی ہے نہ منسوخ ہو کر کمی کا احتمال, کیونکہ اس کے بعد ہی متصل سلسلہ وحی وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہونے والا تھا, اور بغیر وحی الہی کے قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا. تو اب جو احکامات آ چکے ہیں نا, اس کے بعد کوئی حکم منسوخ بھی نہیں ہو سکتا, کوئی نیا حکم بھی نہیں آ سکتا. اور جو بظاہر زیادتی احکام کی اصول اجتہاد کے تحت فقہاء مجتہدین کی طرف سے ہوئی ہے, یعنی جو بظاہر ایک زیادتی ہوئی ہے احکامات کے اندر, یعنی نئے نئے احکامات جو بظاہر آئے ہیں نا, یہ بظاہر ہے, ان ریالٹی نہیں ہے, تو یہ جو اصول اجتہاد کے تحت فقہاء مجتہدین کی طرف سے ہوئی ہے وہ در حقیقت زیادتی نہیں ہے, بلکہ احکام قرآنی کی توضیح و بیان ہے, وضاحت اور بیان ہے, جو کہ ہر دور کے اندر نئے پیش آنے والے حالات اور نئے پیش آنے والے جو سوالات ہوں گے ان کا جواب دینے کے لیے فقہاء اور مجتہدین قرآنی حصول کے مطابق جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. وہ نئے احکامات نہیں ہے. مثال جو ہے سب سے آسان مثال جو ہوتی ہے وہ بھینس والی ہم دیتے ہیں, ہمیں ہمارا یہ فیلڈ بھی نہیں ہے, سوچتا ہوں یہی والی مثال یاد رہتی ہے, بھینس کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا تو قیاس کیا, اور گائے کے بارے میں حکم تھا تو گائے کے اوپر قیاس کر کے بھینس کے بارے میں بتا دیا ابھی یہ حلال ہے. اسی طرح شیمپین اور وسکی کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا تو بھائی اس کے اوپر بھی قیاس کر کے ہاں بھائی اس کے اندر بھی وہی علت موجود ہے تو اس وجہ سے یہ بھی حرام ہے. تو حلال اور حرام کا سلسلہ جو ہے وہ آج بھی جاری ہے اور یہ جاری رہے گا, کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نئے احکامات آتے رہتے ہیں. بہرحال آج کی پوری جو بات ہے اس کا لب لباب کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دین کے احکامات کی حفاظت یہ اصل چیز ہے, دین کے احکامات کی حفاظت. اور جہاں پر ہم احکامات ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے نا تو وہاں پر کتنی ہی پیاری باتیں ہو رہی ہوں گی, کتنا ہی اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہوں گے, کتنا ہی جو ہے وہ خواب بیان کر رہے ہوں گے, زیارتیں بیان کر رہے ہوں گے, اس کی زیارت ہو گئی اس کی زیارت ہو گئی اور وہاں سے ہو کر کے میں آ گیا اور جو ہے وہ اتنے سارے میں نے حج کر لیے اور اتنے سارے فلانے صاحب نے جو ہے وہ عمرے کر لیے اور اتنے جو ہے وہ ان کے مرید ہو گئے اور اتنے ان کے جو ہے وہ مدرسے کے اندر طلباء آ گئے. اگر احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی تو ہم نے پھر نہیں ماننا ہے. ہاں اگر ہمارے اکابرین کی طرف سے, اگر ہمارے دینی اکابرین جو کہ محقق علماء اہل حق میں سے ہیں, اگر ان کی طرف سے کسی چیز کی خلاف ورزی نظر آ رہی ہوگی تو ہم کیا کریں گے, اس کو ہم یہ کہیں گے ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, ان کی نسبت کی وجہ سے, ان کے باقی امور کو دیکھ کر کے اور دیگر علماء کرام کو ان کے اوپر اعتماد دے کر کے, ان سارے عوامل کی وجہ سے, ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے جب ہم کسی اکابر علماء حق یا مشائخ حق کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھیں گے جو کہ ہمیں خلاف ورزی نظر آتی ہے, یہ بھی تو ایک ہو سکتا ہے نا, اور ہوتا ہے, ہر وقت ہوتا ہے, آج نہیں بہت پہلے بھی ہوتا تھا اور ہوتا رہے گا, پھر ہم کیا کریں گے, اس کا بھی ہمیں جواب بالکل کلیئر معلوم ہونا چاہیے کہ ان تمام ریزنز کی وجہ سے ہم ان کی اس خلاف ورزی کی تاویل دیں گے, ہم ان کی اس خلاف ورزی کی تاویل دیں گے, اور اس خلاف ورزی کو ہم کیا کہیں گے, بظاہر خلاف ورزی, اپیرنٹلی خلاف ورزی, آؤٹ ورڈلی خلاف ورزی, حقیقت میں خلاف ورزی نہیں ہے. چھوٹی موٹی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں, سب سے بڑی مثال سے ہم دیکھ کر کے چل سکتے ہیں, ابراہیم خلیل اللہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ معروف القرآن ہی سے ہم آپ کے سامنے بحث کر چکے ہیں، ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، اکابر کس کے؟ ہمارے خالی نہیں، اللہ کے نبی کے اکابر۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، ساتویں آسمان کے اوپر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ ما حاضر رجل، من حاضر رجل، کون ہے؟ فرمایا ہاذا ابی کا ابراہیم، یہ آپ کے باپ، آپ کے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے اکابر تھے، وہ ہمارے اکابر خالی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کذبات ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ۔ تو جب نبی علیہ السلام کی شریعت سے ہمیں پتہ چل چکا کہ جھوٹ حرام ہے، ابراہیم علیہ السلام بولیں یا اسماعیل علیہ السلام بولیں، یہ حلال نہیں ہو جاتا۔ دین کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ، جو دین محقق ہو چکا، اب اکابرین کے کسی فعل کی بنیاد پر آپ دین کو تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ دین کی حفاظت جو ہے یہ سب سے اولین چیز ہے، اصل چیز دین کی حفاظت ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم کے دن جو ہے نا، یہی والی کامیابی حاصل ہوئی تھی، یہی کام ہوا تھا۔ انڈیا، یورپ اور افریقہ کے اندر جھنڈے گاڑے نہیں گئے تھے، جس کو کہ ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ دین کو ری سیٹ کر کے بالکل اسی جس طرح سے دین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، یہ کامیابی تھی۔ ہم نے تو پتا نہیں کس چیز کو کامیابی بنایا ہوا ہے۔ انٹلیکچوئل کامیابی تھی، ڈاکیومنٹیشن کی کامیابی تھی، دین کی ڈاکیومنٹیشن، دین کی انڈرسٹینڈنگ، یہ کامیابی اچیو ہوئی ہے یوم عرفہ کے دن۔ اور کون سی کامیابی، مجھے بھی بتائیں ذرا۔ اصل چیز دین کی حفاظت ہے، اور یہ حفاظت اچیو ہو گئی، یہی کامیابی ہے۔ تو اب جب ابراہیم علیہ السلام سے کذبات کا پتہ چلتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یا تو ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی برا بلا کہنا شروع کر دے گا، کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ ہونے کا بھی ہمیں پتہ چل چکا ہے، خلیل اللہ ہے۔ اور خلیل اللہ جو ہے وہ اللہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ دین کو بدل دو بھائی۔ ہاں بھی دین کے اندر جھوٹ جائز ہو گیا، اس کا مطلب ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جھوٹ بولا تھا، چلو جی دین کو ریڈیفائن کرتے ہیں، جائز ہو گیا جھوٹ۔ نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تاویل دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جھوٹ بولے تھے وہ اصل میں جھوٹ نہیں تھے، وہ بظاہر جھوٹ تھے۔ اور اس کے اوپر پھر علماء کرام کے پاس جائیں گے کہ جی اب اس کی بظاہر کی آپ ایکسپلینیشن کریں، اور وہ حق ادا کر دیا ہمارے علماء کرام نے، اس کی ایسی بہترین ایکسپلینیشن کری کہ سمجھانے پر صحیح طریقے سے ہے نا، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، بلاغ المبین، چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اتنی بہترین انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے اس کی۔ بات کہنے کا مقصد یہی ہے، دین کے احکامات کی حفاظت۔ تو اب جو ہے نا، یہ جو ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام آ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اچھے اچھی پیاری پیاری لیکچرز آ رہے ہیں، اور اخلاقیات کی تعلیم ہو رہی ہے، یا تربیت اولاد سکھائی جا رہی ہے، یا اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، ہم نے دیکھنا ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور اگر نہیں تو پھر نہیں۔ پھر ہم اگر کوئی کام کی بات ہو رہی ہوگی، ہم اس کو صرف اسی اصول کے تحت لیں گے کہ الکلمۃ الحکمۃ غالۃ الموت۔ ہاں بھائی، کافر بول رہا ہے، فاسق بول رہا ہے، فاجر بول رہا ہے یا بول رہی ہے، اگر کلمۃ الحکمت ہے، ہم اس کلمے کو لیں گے، ہم ہرگز اس شخص کے بارے میں کوئی اچھا اوپینین نہیں بنائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑے نیک ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ بڑا اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اور بڑے جو ہے وہ بصیرت والے ہوں گے، اور بڑے جو ہے وہ تقوی والے ہوں گے۔ نہیں، اللہ کے دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہاں سے تقوی والے، کون سے نیک؟ ہم کلمے کو تو لیں گے، لیکن مکلم کے بارے میں ہرگز اوپینین نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہو گئی ہے تو ہم صفحے بنا لیتے ہیں، تو مغرب کی نمازوں میں دیکھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا پھر سب نماز کے بعد ہی کرنی ہوگی، تو دعا سے پہلے ہمارے توبہ کے کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ ان کلمات کو اگر ہم سچے دل سے
توبہ کی نیت کے ساتھ پڑھیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گزشتہ تمام گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ زندگی میں میں گناہوں کو نہیں دہراؤں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کے بعد کچھ ایسے کام کر لینا کہ جس سے توبہ کے اوپر قائم رہنا ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ تو یہ تین شرطوں کے لزوم کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور اس کو ہم سے قبول بھی فرما لیں گے، اور اس کے اوپر استقامت بھی نصیب فرما دیں گے۔ تو ان خیالات کو، ان احساسات کو، ان سوچوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہوئے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اب ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو معاملات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں وہ سن لیجئے۔ کل چھ معاملات ہیں نقشبندی سلسلے کے مشائخ کے نزدیک۔ پہلا معمول صبح شام سو مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا معمول صبح شام سو سو مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لینا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، تو بس جو ہے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، یعنی ایک پارا کر لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا پارا یا ربع پارا، جتنا بھی سہولت کے ساتھ اپنے ذمہ داریوں اور فرائض کی انجام دہی کے ساتھ تلاوت کر سکیں تو روزانہ اس کو اپنے معمول میں داخل کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ عورتوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے تو اس وقت وہ تلاوت نہیں کریں گی۔ چوتھا معمول ہے وقوف قلبی، جس کا مطلب علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دینا، چاہے وہ نماز چھوڑنے سے متعلق اللہ کی نافرمانی ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے متعلق اللہ کی نافرمانی ہو، روزہ نہ رکھنے سے متعلق ہو، حج نہ کرنے سے جب وہ فرض ہو گیا، یا جھوٹ بولنے سے متعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یا کسی بھی معاملے میں، تو ان کو علم و ارادے کے ساتھ پلان کر کے، پری پلان کر کے کرنا، یہ چھوڑ دینا، یہ وقوف قلبی پہ عمل کرنا کہلاتا ہے۔ اور اگر جب ہم نے کسی دن علم اور ارادے کے ساتھ کوئی گناہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے یہ معمول قضا ہو گیا، اور خالی معمول شیخ صاحب کو بتایا ہوا قضا نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی تقویٰ جو ہے وہ ہم سے ٹوٹ گیا، اور اس کے اوپر پھر کانسیکوینسز کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ تو چوتھا معمول وقوف قلبی، علم و ارادے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نافرمانی ترک کر دینا۔ چوتھا معمول مراقبہ کہلاتا ہے، سلسلہ یہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک مراقبہ کا مطلب یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ کرنا کہلاتا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر آج کل جو ہے وہ ہمارے مشائخ مراقبہ کرنے کے لیے بہت کم بتاتے ہیں، 10 سے 15 منٹ کا روزانہ، 24 گھنٹے کے وقت کے اندر 10 سے 15 منٹ کا مراقبہ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے اگر پابندی کے ساتھ کریں۔ کچھ لوگ ہیں ان کو یہ مصیبت لگی ہوئی ہے کہ یہ تو خالی مراقبہ بتاتے ہیں، غزہ جا کر کے لڑائی نہیں کرتے، یہ ان کی جہالت ہے، ان کو اپنی جہالت کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے، پوچھ لیا کریں آ کر کے اس سے پہلے کہ سوشل میڈیا کے اوپر سٹیٹس لگائیں. تو مراقبہ جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ کریں گے، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. مشاعرے کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، دل کے اندر یکسوئی پیدا ہوگی اور گناہوں سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی اللہ کے بندے کے، نیک بندے کے حکم کے اوپر جب اپنے آپ کو بٹھا کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. اس سے انسان کا نفس یعنی اس کی خواہشات یہ مرتی ہیں، اور یہ نفس ہی جو ہے نا وہ ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان رکاوٹ ہے. جب تک یہ نہیں مرے گا، جب تک یہ نہیں پسے گا، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رضا میں حاصل نہیں ہو سکتی. تو 10 سے 15 منٹ کا مراقبہ ضرور سے کر لیں. اور پھر اس کے بعد آخری چھٹا معمول جو ہے وہ ہے رابطہ شیخ. یہ رابطہ شیخ کا جو معمول ہے نا، اس کو علم حاصل کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا ہماری زبان میں، آسان زبان میں، پریکٹیکلی سپیکنگ اگر اس کا ترجمہ کرو نا، تو اس کو کہیں گے علم حاصل کرنا. کیونکہ رابطہ شیخ کا مطلب یہی ہے کہ پنگ پونگ میچ کھیلا جائے شیخ کے ساتھ، نہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ ہو جائے نا وہ اب میں سالن کے اندر نمک کتنا ڈالوں، حضرت بتا دیجیے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ آج کل لوگوں نے واٹس ایپ کو ابیوز جو ہے نا وہ اس طریقے سے بھی شروع کیا ہوا ہے. یا جو ہے وہ شکایتیں لگاتی رہیں، کبھی کوئی بیوی کی شکایت لگا رہا ہے، کبھی کوئی شوہر کی شکایت لگا رہا ہے، کبھی کوئی کسی کی شکایت لگا رہا ہے. یہ ہرگز ہرگز رابطہ شیخ کا مطلب نہیں ہے. رابطہ شیخ کا مطلب ہے علم حاصل کرنا. اور اگر آپ کو تکلیف ہے علم حاصل کرنے سے، اگر آپ کو اختلاف علم حاصل کرنے سے، that's your problem, that's not my problem. ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا کہ مجھے کیا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کیا نہیں کرنا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچ سکوں. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے آپ کو ہدایت شریف پڑھنے کے لیے اگر شیئر کریں تو جا کے ہدایت شریف پڑھیں. اس کو اگر حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی مجلس میں جانے کو شیئر کریں تو مجلس میں جا کر کے علم حاصل کریں گے. اس کو کرنے کے لیے جو بھی ہے، ایوری تھنگ از علم. کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، عوامر و نواحی کے بارے میں بات ہوئی ہے نا کہ دین ہے کیا، عوامر و نواحی کا نام ہے احکامات الہی. تو بھائی احکامات الہی کیا ہے، علم نہیں حاصل کریں گے پیسے کیسے پتا چلے گا احکامات الہی کیا ہے. اچھا، ان احکامات الہی کو میں نے کیسے انجام دینا ہے، میرے سرکمسٹانسز کے اندر احکامات الہی جو ہے وہ کیسے، تو یہ علم نہیں حاصل کریں گے تو کیسے پتا چلے گا. تو رابطہ شیخ سراسر علم حاصل کرنا ہے، سراسر علم حاصل کرنا ہے. ہم نے اس کو دعاؤں کی فیکٹری، یا جس پہلے کہتا تھا دعاؤں کی ونڈنگ مشین. ونڈنگ مشین میں کوائن ڈالیں گے نا تو آگے سے پیپسی نکلتی ہے، کوک نکلتی ہے، چپس نکلتا ہے. اسی طرح شیخ صاحب ہماری ونڈنگ مشین ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہدیہ ڈالیں گے یا اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی درخواست ڈالیں گے، اندر سے دعائیں نکلیں گی. یہ ابیوز ہے شیخ کا، یہ ابیوز ہے شیخ کا، یہ یوز نہیں ہے شیخ کا. اور یہ ہرگز ہرگز رابطہ شیخ کا مطلب نہیں ہے. دعائیں کروائیں، اس سے منع نہیں کر رہے، لیکن علم نہ حاصل کریں اور صرف دعائیں کروائیں، یہ ابیوز ہے شیخ کا، یہ ابیوز ہے. اور اس کے اوپر پھر شیخ کی ناقدری والی دفاع جاری ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ہمارے یہاں دفاع جاری ہوتی ہے نا، فلانی چیز کو یہ دفاع جاری ہو گئی، فلانی چیز کو یہ دفاع جاری ہو گئی، یعنی یہ قانون جو ہے نا وہ حرکت میں آ جاتا ہے اس کے بعد. تو شیخ کا ابیوز کریں گے نا تو اس کے اوپر دفاع جاری ہو جاتی ہے، یعنی سزا جاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر، ناشکری کی سزا، ناقدری کی سزا. اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے نا اچھے دیندار حضرات جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں خام خام میں. مطلب خام خام میں تو نہیں مارے جاتے، لیکن ہم معاورتن کہتے ہیں خام خام میں مارے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، سمپل پیور سمپل ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر سزا ملتی ہے بھائی ابیوز کرنے کے اوپر. حالات آپ کے مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کی معیشت جو ہے نا وہ ون کا ہو جاتی ہے، معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. تو شیخ اگر کسی کو بنایا ہے، کسی کے ساتھ اپنا اسلامی تعلق بنایا ہے، کسی کے ہاتھوں پہ بیعت کریے نہیں کریے بیعت، تو علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، اس سے اپنے سے ریلیونٹ علم حاصل کریں، اپنے خاندان والوں سے ریلیونٹ علم حاصل کریں، اپنی بیوی سے ریلیونٹ علم حاصل کریں، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے مجھے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے مجھے، کیا ضروریات ہیں بچوں کی میری، میرے اوپر کیا حقوق ہیں میرے بچوں کے، میری بیوی کے، میرے ماں باپ کے، میرے پڑوسیوں کے، میرے ساتھ کام کرنے والوں کے. یہ علم حاصل کرنا ہے شیخ سے.
اس کے لیے ان کی کلاسز اگر ہیں تو کلاسز لیں، ان کے بیانات میں بیان سنیں، ان کے ملفوظات لکھے ہوئے تو ملفوظات غور سے توجہ کے ساتھ پڑھیں، توجہ سے بات سنیں، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توجہ سے بات سنتے تھے اور ایک ایک لفظ کے اوپر ڈیرے ڈالتے تھے. یہ ہے شیخ کی قدردانی. اس کے بعد پھر ملتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ والا مقام. تو رابطہ شیخ یہ چھٹا معمول ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک. کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ یہ پیر لوگ جو ہیں وہ تماشے کرتے رہتے ہیں. چائے پہ بات ہوگی انشاءاللہ. صحیح ہے. چلیں اس کے بعد دعا کر دیتے ہیں. سبحان رب الوہاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہم چاہے نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں، آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے، اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما. اے اللہ گمراہ کر دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرما، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اب فتر گزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں علم کی طلب عطا فرما. اے اللہ جستجو عطا فرما، علم نافع عطا فرما. اے اللہ عمل صالح عطا فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے عملوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں تقوی طہارت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کے ماحول سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی چمک دمک سے ہماری حفاظت، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما. اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ ہمیں قلب سلیم نصیب فرما. اے اللہ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہمیں اس دل کو پیش کرنا ہے. اے اللہ آپ نے اپنے قرآن کے اندر حکم فرما دیا، اعلان فرما دیا، الیوم لا الا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اے اللہ اس دن تو صرف اور صرف ایک صاف ستھرا دل ہمارے کام آئے گا. اے اللہ ہم نے تو اپنے دل کے اندر اتنی نفرتوں کو جگہ دی ہوئی ہے، کدورتوں کو جگہ دی ہوئی ہے. اے اللہ منافقتوں کو جگہ دی ہوئی ہے. اے اللہ ہمارا دل اتنا گندا ہو چکا. اے اللہ آپ کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے؟ اے اللہ اس دن کو کے دل کو کیسے پیش کریں گے؟ اے اللہ آپ تو ہمارے دلوں کے بھاپ جانتے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کے احوال جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں، کیفیتوں کو جانتے ہیں. اے اللہ دلوں کے چھپوں چھپے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتے ہیں. اے اللہ نفرتوں کو جانتے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف پاک فرما دیجئے. اے اللہ اگر ہم محبت کریں تو آپ کی نسبت سے محبت کریں. اے اللہ اگر ہم نفرت بھی کریں تو آپ کی نسبت سے نفرت کریں. اے اللہ یہ تو ایمان کی تکمیل کا راز آپ کے حبیب علیہ السلام نے بتا دیا, لیکن اے اللہ نہ ہم محبت آپ کی نسبت سے کرتے ہیں نہ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کی نسبت سے کرتے ہیں. اے اللہ پھر تو یقیناً ہم صرف اور صرف اپنے دل کو گند خانہ بنا رہے ہیں, اے اللہ کچرے کا ڈرم بنا رہے ہیں. جس طرح کمرے کے اندر جو کچرا ہوتا ہے وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے, اسی طرح ہماری زندگی کے اندر جو گندی چیز ہوتی ہے وہ ہم اپنے دل کا حصہ بنا دیتے ہیں اور ایسا پختہ بنا لیتے ہیں کہ سالوں گزرنے کے بعد بھی وہ چیز ہمارے دل سے محو نہیں ہو پاتی. اے اللہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں, اے اللہ قرآن کی کلاسز بھی لے لیتے ہیں, تفسیر بھی سن لیتے ہیں, یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پتہ ہو جاتا ہے, انہوں نے 40 سال مشکلات اور اذیتوں میں گزارے کے باوجود اپنے بھائیوں کو اس دن معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ آپ سے معافی کی ان کے لیے دعا بھی فرما دی. اور اے اللہ ہم تو 40 سال بھی گزر جائیں تو کسی کی غلطی کو, جس کو کہ ہمیں صحیح معنوں میں تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ واقعی اس کی غلطی تھی, لیکن اپنے گمان کی بنیاد پر کسی کی غلطی کو سمجھ کر کے پھر ہم اس کو معاف کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اے اللہ ہم نے اس قرآن کو پڑھ کے کیا سیکھا, اے اللہ ہم نے اس دین کی کیا قدر کری, اے اللہ اس قرآن کے علم کی ہم نے کیا وقت رکھی. اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنے دلوں کو پاکیزہ صاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم آزمائشوں کہ متحمل نہیں ہو سکتے, اے اللہ آپ کے نعمتوں کے اندر پلے ہوئے بندے بندیاں ہیں, اے اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ شکر کرنا ہمیں سکھلا دیجئے. اے اللہ ہمارا ایک تو جہالت کا یہ حال کہ لفظ شکر شکر بولتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن شکر ہے کیا, ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اے اللہ حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی بات کچھ اور ہے اس کو کچھ سمجھ رہے ہیں تو ساری زندگی ہم اس کے اوپر عمل کیسے کر پائیں گے. اے اللہ ہمارے علم کی کمی کا اتنا برا حال ہے, اے اللہ ہماری اس جہالت کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جس چیز کو ہم نے علم سمجھ رکھا ہے جو کہ حقیقت میں تو علم نافع تھا بھی نہیں, اے اللہ اسی کی بنیاد پہ ساری زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں, اور جو حقیقی علم تھا جس سے کہ ہمیں آخرت کا اور دنیا کا فائدہ ہونا تھا جس کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہونا تھا, اے اللہ اس کو حاصل کرنے کی کوئی جستجو ہی ہمارے اندر نہیں. اے اللہ ہمارے اندر علم کی طلب پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے جو الفاظ میں دعا مانگتے ہیں ہمارے الفاظ کو حقیقت بنا دیجئے. اللہم اجن الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرما دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور باطل کی سمجھ عطا فرما دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں, اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ چاہے وہ ہماری صحت کی کوئی ضرورت ہو, اے اللہ مال اسباب کی ضرورت ہو, یا کاروبار کی کوئی ضرورت ہو, یا گھروں کے اندر الفتوں اور محبتوں والی ضرورت ہو, اے اللہ اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہو, اے اللہ ہماری ضرورتوں سے ہم سے بھی زیادہ آپ واقف ہیں. اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے آپ ہمیں ہماری آل اولاد کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ بے شک جھوٹی زبانیں ہیں لیکن اے اللہ پھر بھی ان کو سچا بنا دینا آپ کے لیے بہت آسان کام ہے. اے اللہ ہماری جھوٹی زبانوں کو سچا کر کے اے اللہ واقعی اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور اے اللہ اس سے ہم کو اس کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر لے کر کے آئے ہیں کرتی چلی جا رہی ہے, ہمارے سامنے کتنی ایسی مثالیں آتی ہیں کہ کوئی وقت سے پہلے ہمارے حساب سے چلا گیا, کوئی جوان حالت میں چلا گیا, کوئی بچے کی حالت میں چلا گیا. اے اللہ نہ جانے ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی 80-90 سال کی زندگی پوری کر کے ہی دنیا سے جانا ہے. اے اللہ ہمیں تو ہر لمحہ ایسے گزارنا چاہیے کہ بس اب گئے کہ تب گئے, کچھ پتا نہیں کہ ہمیں کس چیز کی مہلت ملے گی, اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ کے اوپر ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ شیطان پرستی دنیا پرستی کے راستے سے اٹھا کر کے اپنے آپ کو خدا پرستی اور دین پرستی کے راستے پہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, ہمارے اساتذہ کرام کو, والدین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے. ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست شدہ فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کا جنہوں نے انتظام کیا, اپنا گھر پیش کیا, جنہوں نے اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت, اپنی فکریں پیش کریں, اے اللہ ان سب سے اپنی محبت کے بدلے ان فکروں کو قبول فرما, ان محنتوں کو, قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں, بچیاں, اے اللہ اس بیٹھک کے انتظام کے اندر لگی ہوتی ہیں, اے اللہ ہم ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے آپ سے ان کے لیے دعا مانگنے کے. اے اللہ لیکن خزانوں کے مالک آپ ہیں. اے اللہ اپنے انگن خزانوں میں سے اے اللہ خود کھول کر کے ان کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیکیوں کی توفیق ہے عطا فرما دیجئے. اے اللہ مسائل اور پریشانیوں سے حفاظت عطا فرما دیجئے. اے اللہ برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.